นี่แหละการทำงานในสังคม
صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما زال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخير قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن
انطلق أمره
انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر کو کہنے لگے انطلق بنا ہم کو ام ایمن کے پاس لے جاؤ یہ ام ایمن جو ہے اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد خواجہ عبداللہ کی باندی تھی پھر حضور کو میراث میں ملی بیرکا ان کا نام تھا حبشی النسل تھی اونچے درجے کی صحابیہ تھی جنگ میں زخمیوں کو مرہم پٹی کا کام کرتی تھی حضرت اسامہ ابن زید کی والدہ ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بھی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے یعنی بچپن میں کھلانا وغیرہ کام آپ نے بہت کیا ہے تو کہا کہ چلو ہم ام ایمن کی ذرا زیارت کر کے آوے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے یعنی حضور ام ایمن کی ملاقات کے لیے کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے چونکہ ام ایمن نے جو حضور کی خدمت کی حضور نے اس خدمت کے احسان کو یاد رکھا سو جب ہم پہنچے ام ایمن کے پاس تو وہ تو رونے لگی تو یہ دونوں حضرات یہ کہنے لگے فقالا لہا دونوں کہنے لگے ام ایمن کو ما یبکی کی کس چیز نے تجھے رلایا کیوں تم رو رہی ہو کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو مقام مرتبہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہتر ہے یعنی حضور دنیا میں تھے اس کے مقابلے میں آخرت میں جو حضور کے لیے وہاں اللہ نے نعمت رکھی ہے وہ بہت بہتر ہے گویا یہ دونوں سمجھ گئے کہ حضور کے فراق اور غم میں یہ رو رہی ہے تو ام ایمن کیا کہتی ہے انی لا ابکی انی لا اعلم ان ما عند اللہ تعالی میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں یقیناً میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اللہ کے یہاں جو کچھ نعمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہتر نعمت ہے لیکن میں کیوں رو رہی ہوں؟ آسمان سے وحی کا آنا منقطع ہو گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو وحی کا اترنا بند ہو گیا، بس اس چیز نے مجھے رولایا. فہیجتہما، ام برکا نے، ام ایمن نے ان دونوں کو بھی رونے کے اوپر آمادہ کیا، لہذا وہ دونوں کے دونوں صحابی بھی رونے لگے حضرت ام ایمن کے ساتھ. جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس مرض میں آپ کا انتقال ہو گیا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے تشریف لائے، ہم لوگ مسجد میں تھے اور حضور تشریف لائے سہارے سے. عاصباً رأسہ بفرقۃ، سر کے اوپر پٹی باندھے ہوئے، چونکہ آپ کو درد سر بہت تیز رہتا تھا تو سر کے اوپر پٹی باندھنے سے اس میں راحت ہوا کرتی ہے، اس لیے حضور سر کے اوپر پٹی باندھ کے تشریف لائے. یہاں تک کہ حضور ممبر مبارک پر چلے، ممبر مبارک کی طرف چلے، اہوا کے معنی چلے، تشریف لے گئے ممبر مبارک کی طرف. فاستوى علیہ، ممبر پر چڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. واتبعناہ، ہم بھی آپ کے ساتھ چلے، یعنی صحابہ بھی ممبر کے ارد گرد جمع ہو گئے. ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدیہ انی لانظر الی الحوض من مقام ھذا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نبی میں حوض کوثر کو اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں. پھر فرمایا کہ ایک بندے کے سامنے دنیا کی رونق کو پیش کیا گیا، لیکن اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی. کا یہ جملہ جو ارشاد فرمایا تو کسی میں سمجھ میں نہیں آئے کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں، کہ ایک بندہ کون ہے اور کس کے سامنے دنیا اور اس کی رونق آئی اور اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی، یہ کون بندہ مراد ہے کسی کی سمجھ میں آیا نہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. فرزرفت عیناہ، ان کی آنکھیں رونے لگی، بہنے لگی، یعنی صدیق اکبر نے رونا چالو کیا. فبکا، وہ سمجھ گئے کہ ایک بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور نے باخرت کو ترجیح دے دی، یعنی حضور کے انتقال کا وقت بالکل نزدیک آ گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، بل نفدی کبھی آبائنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا یا رسول اللہ، ہم ہمارے باپوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو آپ کے لیے قربان کر دیتے ہیں اے اللہ کے رسول. ثم ہبت، یہ جملے ارشاد فرما کر ممبر سے نیچے اترے. راوی کہتے ہیں، فما قام علیہ حتی الساعة، کوئی بھی قیامت تک اس کے اوپر کھڑا نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. ممبر مسجد نبوی پر پھر بعد میں قیامت تک کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کھڑا نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اگر وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھائیں گے بھی تو ابھی حضور کے درجے سے تو کم ہی ہے. دوسرا بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا، یعنی اس ممبر کے اوپر پھر وہ کھڑے نہیں ہوئے، یعنی وہ حضور کا آخری کھڑا ہونا تھا، اس کے بعد حضور پھر اس ممبر پر تشریف نہیں لائے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب اذا جا نصر اللہ والفتح والی سورت نازل ہوئی تو حضور نے اس سورت کے نزول کا خلاصہ بیٹی فاطمہ کو قریب بلا کے سنایا کہ بیٹی یہ آیت سورت جو نازل ہوئی نا یہ میری وفات کی خبر دے رہی ہے، اس لیے کہ نبی کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کا اسلام میں جوق در جوق داخل ہونا، اور سن 9 ہجری عام الوفود ہے جس میں بہت سارے قبائل اسلام کے اندر داخل ہوئے اور لوگوں کے وفد آئے اسلام سیکھنے کے واسطے، وہ عام الوفود کہلایا. تو کہا اب میرے انتقال کی خبر یہ صورت میں آ گئی. حضرت فاطمہ کو بلا کے کیا فرمایا، نعیت الیہ نفسی، میری موت کی مجھے خبر دے دی گئی، میری موت کی مجھے خبر دے دی گئی یہ سورت کے ذریعے سے. تو حضرت فاطمہ رونے لگی، فبکت رونے لگی ماں فاطمہ، اس لیے کہ باپ کی جدائی کا غم. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مت رو، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے تو ہی ملاقات کرے گی. فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں، میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے میرے بعد تمہارا انتقال ہوگا اور تم آ کر مجھ کو ملو گے. بس یہ بات سن کے بیٹی خوش، فضحکت، خوش ہو گئی بیٹی. یہ نہیں کہ ابا ایسی نہیں، آپ کے پاس 101 سال جیوں ایسی دعا کر دو نا، آپ میراث چھوڑ کے جا رہے ہیں، بنگلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، گاڑی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ذرا میں موج مزے کروں، ابھی میری عمر ہے کتنی، آپ دعا کر دو میری عمر میں برکت ہوئے. ایسا نہیں، خوشی کس بات پر کہ میں جلدی انتقال کروں گی اور ابا سے ملوں گی، اس پر خوشی ہوئی. سوال یہ کہ حضرت فاطمہ کتنا زندہ رہی حضور کے بعد، نمبر 1 6 مہینے، نمبر 2 8 مہینے، نمبر 3 3 مہینے، نمبر 4 70 دن، نمبر 5 2 مہینے، یہ اتنا جو ہے زندہ رہی حضرت فاطمہ. فضحکت، ہنسنے لگی. فرآہا، حضرت فاطمہ کا یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے دیکھا، حضرت عائشہ مراد ہے، لیکن بعض کے ذریعے تعظیم شان کو بتلانا ہے، نام نہ لیوے، آں محترم ایک شان ہو گئی نام لینے کے بجائے. تو بعد میں ان ازواج نے حضرت فاطمہ کو پوچھا، فاطمہ ہم نے تجھے دیکھا کہ پہلے تو روئی پھر تو ہنسی، کیا بات تھی؟ اس لیے کہ باپ بیٹی میں جو گفتگو ہوئی کسی نے نہیں سنی، اسی لیے بعد میں دوسرا امہات المومنین نے حضرت فاطمہ کو پوچھا کہ پہلے تو روئی فاطمہ نے بعد میں ہنسی، کیا بات ہو رہی تھی حضور سے؟ قالت انہ، ایک روایت میں تو یہ کہ حضرت فاطمہ نے بتلایا ہی نہیں کسی کو، جہاں حضور کی وفات ہو گئی اس کے بعد بتلایا، وہاں تک کسی کو بتلایا ہی نہیں، کہا یہ تو میرا اور ابا کا ایک راز ہے تمہیں نہیں بتلانا. قالت انہ، فاطمہ نے کہا کہ مجھ کو ابا جان نے خبر دی، کہ نعیت الیہ حضور کو وفات کی خبر دی جا چکی ہے, یہ خبر سن کر کے میں رونے لگی. تو ابا جان نے مجھے کہا فاطمہ رو مت, تو سب سے پہلے میرے گھر والوں میں آ کر مجھے ملے گی. یہ سن کر میں مسکرانے لگی ہنسنے لگی. تو پھر بعد میں انہوں نے راز بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, یعنی جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی, یعنی مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے, اب جو ہے نبی کا مشن پورا ہوا, دنیا سے جانے کی تیاری ہو گئی. وجاء اہل الیمن, اور یمن والے بھی آ گئے. گویا یمن والوں کی آمد بھی حضور کی وفات کی اطلاع ہے, اس لیے کہ قافلوں کے قافلے آئے دور دور سے اور ایمان قبول کر رہے ہیں. تو یمن تک سے لوگوں کا آنا, ایمان قبول کرنا, یہ بھی حضور کی وفات کی ایک خبر ہے. مراد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہیں, وہ یمن سے آئے ایمان لائے قبیلے اشعر کے لوگ. ہم ارق افئدتن, وہ بڑے نرم دل لوگ ہیں. حضرت ابو موسیٰ کے خاندان والے لوگ کیسے ہیں؟ بڑے نرم دل لوگ ہیں, یعنی ہدایت بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں, ان کے برتاؤ میں بہت نرمی ہے, ان کی دل کی زمین بڑی نرم ہے, رقت والی ہے. پھر آگے فرمایا والایمان یمان, ایمان تو یمن کا, ایمان تو یمن کا, کیا مطلب ایمان یمنی کا؟ ایمان اور یمن دونوں لفظ یمین سے نکلے ہوئے ہیں, دونوں میں یا میم نون کا مادہ ہے, یہ بتلانا ہے کہ مادہ اشتقاق کے اعتبار سے یہ دونوں لفظ میں یا میم نون آتے ہیں, ایمان میں بھی یمن کے اندر بھی. گویا کے لفظی اور معنوی دونوں طرح کی نسبت ہے ایمان کو اہل یمن کے ساتھ. نمبر دو, مراد ہے یہاں پر یمن سے مکہ المکرمہ, یہ مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ تہامہ اسٹیٹ میں آتا ہے اور تہامہ یہ یمن کا علاقہ سمجھا جاتا تھا, اس لیے کعبہ کو یمانیہ کہا جاتا تھا, اس لیے اس اعتبار سے اس کو, اور ایمان کی دعوت کعبہ سے شروع ہوئی اسی لیے ایمان کو یمنی کہا گیا. تو یہ تطبیق کہ مکہ تہامہ میں, تہامہ یمن کے اندر, اور مکہ کعبہ سے ایمان کی دعوت شروع ہوئی, اس اعتبار سے ایمان کو یمنی کہا گیا. نمبر تین, انصار کی طرف نسبت کرنا مقصود ہے, اس لیے کہ انصار اصلاً رہنے والے ہیں یمن کے, سبا سیل عریم, سبا کے علاقے کے اوس اور خزرج ہے اصلاً. وہ تو ایک کاہن نے پیشین گوئی کی تھی کہ سیلاب آ رہا ہے, تو جو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہلے ہی جائیداد وغیرہ بیچ باچ کے نکل گئے ان میں یہ انصار ہے. تو انصار اصلاً ہیں یمن سبا علاقے کے, اور انصار نے دین اسلام کی بڑی مدد کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں پناہ دی اور وہاں سے اسلام پورے عالم میں پھیلنے کی شکلیں بنی. اس لیے جو ہے انصار چونکہ آ کے پھر مدینہ میں رہ پڑے, اصل ہے یہ یمن کے, اس لیے کہا گیا کہ ایمان یمنی ہے. چوتھی توجیہ یہ ہے کہ کل یمن مراد ہے, گویا اہل یمن کے اندر جو کمالات ایمانیہ ہیں حضور اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے. ایسے تو اہل حجاز کے اندر بھی کمالات ایمانیہ, لیکن یمن کے لوگوں کے اندر بھی بڑے کمالات ایمانیہ, اسی لیے کہا گیا کہ ایمان یمنی. نمبر پانچ, بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کے ارشاد کا تعلق مقام سے ہے کہ حضور جب تبوک میں تھے تو تبوک کے اندر حضور نے فرمایا کہ ایمان یمنی. کیا مطلب؟ کہ تبوک سے مکہ المکرمہ جانب یمین میں آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر مدینہ اور یمن کے درمیان کے اندر تھے. گویا کہ حضور نے یمن والی جانب کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا. یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ بھئی ایمان تو یمنی ہے. اسی لیے کعبۃ اللہ کے چار کونوں کے اندر ایک کونا جو ہے باقاعدہ یمن والا, یمن کی طرف نسبت کر کے اس کو کہا جاتا ہے. گویا کہ حضور نے اس میں ایمان یمن وغیرہ کی تعریف اور مدح فرمائی. والحکمت یمانیت, اور حکمت بھی اہل یمن کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے. یعنی یمنی لوگوں کے اندر بڑی حکمت ہے, وہ لوگ بڑے حکمت سے کام کرتے ہیں. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک, عقل اور دانائی کو حکمت کہتے ہیں. نمبر دو, ہر چیز کی حقائق کو دریافت کرنا, ہر چیز کی حقیقت یعنی تہ تک پہنچنا. نمبر تین, وہ صالح کلام جو اپنے متکلم کو نقصان اور حقا ہلاکت میں پڑنے سے بچاوے. وہ صالح کلام جو اپنے متکلم کو نقصان اور ہلاکت میں پڑنے سے بچاوے. نمبر چار, خوب علم خوب عمل کو حکمت کہتے ہیں. نمبر پانچ, سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں. تو حکمت کو بھی اہل یمن سے خاص تعلق ہے. جی تو تبوک سے مکہ المکرمہ دائنے ہاتھ کی طرف پڑتا ہے. جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے, ایک دن حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ہے حضور کی بیماری کے ایام جن میں حضور بیمار تھے. اس وقت حضرت عائشہ کو بھی درد سر ہو گیا, لہذا حضرت عائشہ کو جیسے درد سر ہوا کیا کہنے لگی؟ وارأساہو, ہائے ہائے میرا سر بہت دکھ رہا ہے, یہ حضرت عائشہ کہنے لگی. شرا کہتے ہیں کہ عین حضور کو درد سر کے وقت حضرت عائشہ کو درد سر ہونا یہ کمال محبت کی دلیل ہے کہ حضور کو بھی درد سر, حضرت عائشہ کو بھی درد سر, دونوں کو ایک ساتھ درد سر ہو گیا, یہ کامل محبت کی نشانی ہے. من تو شودم من تو من شودی من تن شودم تو جان شودی بعد ازیں کس نگویت کے من دیگرم تو دیگری, یہ اس کو کہا جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فارسی تو آتی ہے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ سن, زاکی اگر تجھے درد سر ہوا اور اس میں تو انتقال کر گئے, سن عائشہ, لو کان وانا حیون, اور میں زندہ ہوں اور تیرا انتقال ہو جائے, تو میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. کتنی خوش نصیب تو ہوگی کہ نبی تیرے لیے استغفار کرے. وادعو لکی, اور میں تیرے لیے دعا کروں گا. حضور نے حضرت عائشہ کو یہ کہا, عائشہ تجھے درد سر ہو رہا ہے, تو کہہ رہی سر پھٹ رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, انتقال اگر ہو گیا تو تیری کتنی بڑی خوش نصیبی میں تیرے لیے دعا کروں گا استغفار کروں گا. تو حضرت عائشہ نے یہ جواب سن کے کیا کہنے لگی, وا سقلیا ہو, ہائے میرے درد کی مصیبت, ہائے میرے درد کی مصیبت. یہ حضرت عائشہ نے جواب دیا. سقلیا ہو, اس کا ایک معنی آتا ہے موت, دوسرا معنی آتا ہے ہلاکت, تیسرا معنی آتا ہے محبوب کا ہاتھ سے نکل جانا, چوتھا معنی آتا ہے اولاد کا ہاتھ سے نکل جانا. عرب لوگ یہ جملہ بولتے ہیں مصیبت اور تعجب کے موقع پر, وا سقلیاہو, یعنی میں اپنی درد کی تکلیف کی بات کرنے گئی نہیں, تو کچھ دوسری بات سامنے آئی, بڑی مصیبت کی بات سامنے آئی, میں درد سر سنانے گئی نہیں, یہاں تو حضور نے جو ہے وفات کی بات سنا دی. واللہ انی لأظنک تحب موتی. اب یہ ہے میاں بیوی کے بیچ کی بات, یہاں یہ اس حیثیت سے نہیں دیکھنے گا کہ شان نبوت کے یہ کلام منافی ہے, یہ سب نہیں سوچنے گا. اگرچہ یہ کلام شان نبوت کے منافی نہیں ہے, امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھائی بیوی کے ساتھ کس انداز میں گفتگو ہونی چاہیے, تو حضور حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے, اللہ کی قسم میں تو یہی خیال کرتی ہوں کہ آپ کو میری موت بہت اچھی لگتی ہے. حضرت عائشہ حضور کو کہتی ہے کہ اللہ پاک کی قسم میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کو میری موت بہت اچھی لگتی ہے. کیوں بہت اچھی لگتی ہے؟ اسی لیے کہ اگر میں مر جاؤں گی تو آپ یہاں دوسری بیوی کے ساتھ سوئیں گے. یہ حضرت عائشہ نے کہا, فلو کان ذالک, اگر ایسا ہوا اور میں مر گئی, لذللت, تو اسی دن شام تک میں آپ اپنی کسی بیوی کے ساتھ یہاں شب باشی کریں گے. یعنی اگر میرا انتقال ہو گیا تو اسی دن شام تک میں آپ اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ یہاں پر شب باشی کریں گے, جمع کریں گے, آرام کریں گے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو عرض کیا. گویا کہ میرے انتقال ہوتے ہی آپ مجھے بھول جاؤ گے اور دوسری بیوی میں آپ مشغول ہو جاؤ گے. یہ حضرت عائشہ کے کہنے کا حاصل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بل ان وارأسا, یعنی عائشہ تم تمہارے درد سر کو بھول جاؤ, تمہارے درد سر کی بات چھوڑ دو اور میرے درد سر کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ, میرے درد سر کی طرف دھیان دو, میرے درد سر کے علاج کی فکر کرو. یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عائشہ تیرا یہ درد سر اچھا ہو جانے والا ہے, تو اس میں مرنے والی نہیں ہے, تیری زندگی لمبی ہونے والی ہے, میرا یہ درد سر مجھے انتقال تک لے جائے گا. یہ اس جملے کا مطلب, یعنی میں اس درد سر میں آگے چل کر انتقال کروں گا, باقی تمہارا درد سر اچھے ہو جائے گا اور تم شفا یاب ہو جاؤ گی اور تمہاری عمر لمبی ہونے والی ہے. یہ حضور نے ان کو خوشخبری دے دی وحی کی روشنی کے اندر. لقد هممت, میں نے قصد کیا یا میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلا بھیجوں. میرا ارادہ ہے, میرا قصد ہے کہ ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کو میں بلانے کے لیے بھیجوں. کیوں بلانے کا؟ وعہد, میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان کے لیے خلافت کا حکم کر دوں, ان کے لیے میں خلافت کا حکم کر دوں. عہد یعنی خلافت کا مسئلہ میں طے کر دوں حضرت ابوبکر صدیق کے واسطے, اس لیے میں ان کو یہاں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں. کیوں ان کا نام ابھی سے طے کر دوں؟ ایقول القائلون, کہنے والے آئندہ چل کر کے یہ نہ کہنے لگے, کہنے والے آئندہ چل کر کے یہ نہ کہنے لگے. کیا نہیں کہنے لگے؟ کہ حضور نے ابو بکر کے لیے خلافت کی وصیت نہیں کی ہے. ایسا کوئی بولنے والا نہ بولے इसीलिए मैं कह के जाऊं, तय करके जाऊं कि सिद्दीक अकबर ही खलीफा रहेंगे, ताकि आइंदा कोई कहने वाला ऐसा बोले नहीं कि सिद्दीक के लिए हुजूर ने खिलाफत की ताकीद वसीयत नहीं की है। दूसरा माना, आइंदा कोई आदमी ऐसा न कहे कि मैं सिद्दीक के मुकाबले में खिलाफत का ज्यादा हकदार हूं। कायलुन का मतलब क्या, आइंदा कोई कहने वाला ऐसा खड़ा न होवे कि मैं अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले में ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, इसलिए मैं कह के ही जाता हूं सिद्दीक के लिए खिलाफत। औ यतमन्नल मुतमन्नून, या खिलाफत के मुतमन्नी लोग तमन्ना करने लगे, या खिलाफत के मुतमन्नी लोग खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए तमन्ना करने लगे, यानी जिनको खिलाफत की तमन्ना है अपनी जात के लिए या किसी खास आदमी के लिए कि ये खलीफा बनने चाहिए, वो लोगों की तमन्ना भी बंद हो जावे। अगर मैं तय कर दूं कि सिद्दीक अकबर खलीफा है तो किसी की तमन्ना अपने लिए भी बाकी नहीं रहेगी और दूसरों के लिए भी बाकी नहीं रहेगी। सुम्म कुल्तु, अब इरादे पर अमल क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह बयान करते हैं। दिल के अंदर कहा, क्या कहा, याबल्लाहु वयदफाउल मुमिनून, अल्लाह ताला भी इनकार करेंगे और ईमान वाले भी इस चीज को दूर करेंगे, हटाएंगे। औ यदफाउल्लाहु, या अल्लाह ताला इस बात को दूर कर देंगे और ईमान वाले भी नहीं मानेंगे। क्या मतलब, अल्लाह का इनकार और ईमान वालों का दूर कर देना, या अल्लाह का दूर करना और ईमान वालों का नहीं मानना, किसी दूसरे की खिलाफत बिला फसल को, यानी मेरे बाद खिलाफत बिला फसल अल्लाह किसी की चलने नहीं देंगे और ईमान वाले भी किसी की कबूल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक की अल्लाह खिलाफत चलने देंगे और ईमान वाले भी उनकी खिलाफत ही कबूल करेंगे। यह है इस जुमले का हासिल। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत सलात का हुक्म तो सिद्दीक अकबर के लिए फरमा दिया था, तो आइंदा कोई उठकर के ये नहीं कहे कि सिद्दीक को खाली नमाज पढ़ाने के लिए कहा था, हुकूमत की इमारत के लिए नहीं कहा था, ऐसा कोई दावेदार न निकले, इसीलिए मैं ताकीद कर दूं। लेकिन जब हुजूर को यकीन था कि अल्लाह किसी की खिलाफत चलने नहीं देंगे और मोमिनीन भी किसी की खिलाफत को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर हुजूर ने उसकी ताकीद को करना मुना जो है जरूरी नहीं समझा। इसीलिए देखो सकीफ बनु साइदा के अंदर अंसार जमा होते रहे, मुख्तलिफ मशवरे होते रहे, यहां तक बात आई कि मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर मुहाजिरीन में से एक अमीर अंसार में से, वो बात भी नहीं चली, वो बात भी खत्म हो गई, और फिर आखिर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर इजमा हो गया जमीए सहाबा का। जी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ही से ये रिवायत है, कहती है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी कब्रस्तान से वापिस तशरीफ लाए, मिन जनाजतिन, बकी में एक जनाजा हो गया था, हुजूर उस जनाजे के लिए तशरीफ ले गए और फिर उस जनाजे से वापिस तशरीफ लाए। फवजदनी व अना अजिदु सुदाअन, तो मुझे इस हाल में पाया कि मुझे दर्द सर हो रहा था, یعنی حضور جب بقی قبرستان سے تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درد سر ہو رہا تھا. وَأَنَا أَقُولُ وَارَأْسَا، اور میں کہہ رہی تھی ہائی میرا سر، ہائی میرا سر، مجھے سر بہت دکھ رہا ہے. قَالَ بَلْ أَنَا يَا عائشہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ عائشہ تجھے نہیں مجھے میرا سر درد کر رہا ہے. یعنی عائشہ تم کیا اپنے درد سر کی بات کرتے ہو، درد سر تو مجھے بھی ہو رہا ہے. گویا کہ تمہارا درد سر میرا درد سر، میرا درد سر تمہارا درد سر، یہ ہے من تو شودم تو من شودی، اس طریقے سے. پھر حضور نے فرمایا وما در کی، عائشہ تیرا کیا بگڑے گا، کیا نقصان ہوگا، لو متی قبلی، اگر تو میرے پہلے انتقال کر گئی، فقسل تو کی، میں تجھے غسل دوں گا، تیرے لیے غسل کے اسباب مہیا کروں گا، وکفن تو کی، میں تجھے کفن دوں گا، کفن کے اسباب مہیا کروں گا، وسلت علی کی، میں تیرے لیے جنازے نمازہ پڑھاؤں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا، ودفن تو کی، میں تجھے قبر میں دفن کر دوں گا. یعنی کہ تیری ساری کی ساری بعد کی کاروائی میں اپنے ہاتھ سے کروں گا. اور ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوئے کہ نبی کے ہاتھ سے غسل، کفن، دفن، جنازے کی نماز، دعا سب نبی کے ہاتھ سے نصیب ہو جائے، اور وہ بھی نبی ہے اور شوہر بھی ہے، دو دو حیثیت ہے، تو یہ کتنی بڑی سعادت نصیب ہو جائے. تو ماں عائشہ کہنے لگی لَكَأَنِّي بِكَ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْدِ نِسَائِكَ. کہنے لگی کہ مجھے آپ کے بارے میں ابھی سے ایسا لگ رہا ہے، لَكَأَنِّي بِكَ، مجھے آپ کے بارے میں ابھی سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر جو تم نے ایسا کیا، ایسا کیا یعنی میرا انتقال ہوا، میری جنازے کی نماز پڑھائی، میرا کفن دفن کیا، اگر ایسا ہوا سب آپ نے میرا ایسا کیا، تو آپ میرے گھر واپس آ کر اپنی کسی بیوی کے ساتھ شب باشی کریں گے، آپ اپنی کسی بیوی کے ساتھ شب باشی کریں گے. یعنی کہ ادھر آپ مجھے کفنا کر دفنا کر آئیں گے اور میرا بستر پھر کسی دوسری کا ہو جائے گا. شوکنوں کو آپس میں اس طرح کی فکریں زیادہ لگی رہتی ہیں. تو اس طرح کا ایک بشری تقاضا ہے، یہ جو ہے ام المومنین ہونے کی شان کے خلاف نہیں ہے، بشریت کی نفی تھوڑی ہو جائے گی اس سے بشری تقاضوں کی. بس یہ بات حضرت عائشہ کی حضور نے سنی، حضور مسکرانے لگے کہ دیکھو نا عائشہ کو تو اپنے بستر اور اپنی جگہ کی فکر ہے، یہ حضور مسکرانے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بڑھ گیا، یعنی درد کی شروعات ہو گئی اور درد آگے بڑھا، اور اسی درد سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. جی بس پہلے سند ذرا سمجھو. بس حضرت جعفر ابن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں. دیکھو یہ سمجھو، جعفر ابن محمد جو اپنے والد سے نقل کرتے تو ان کے ابا کون؟ محمد. اور انہی کو کہتے ہیں امام محمد باقر، جو کہتے ہیں وہ یہی ہے، ان ابی ہی امام محمد باقر. ان رجلن من قریشن, ایک قریشی آدمی میرے ابا جان کے پاس آیا. کون ان کے ابا جان؟ امام محمد باقر کے علی ابن الحسین. علی ابن الحسین, علی ابن الحسین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے. علی ابن الحسین یعنی کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے. کیا مطلب؟ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب, اور انہی کو کہتے ہیں امام زین العابدین. یہ علی ابن حسین ابن ابی طالب, علی بن ابی طالب ہے, انہی کا لقب ہے امام زین العابدین, ان کو کہتے ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی ابن الحسین امام زین العابدین. فقال, وہ کہہ رہے ہیں. تو قال کے فائل کون؟ علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ ہو گئے امام زین العابدین قال کے فائل. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا احدیث کا, کیا میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ اب کسی کو حضور کی حدیث سننے کو ملے تو وہ تھوڑا نہ کہے گا, وہ تو خوشی خوشی آ کہے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زین العابدین نے ظاہر ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی. یہ تو بہت بعد میں حضور کے, حضرت علی کے پوتے ہوتے ہیں, لہذا انہوں نے بلا واسطہ حضور سے حدیث نہیں سنی. تو پھر یہ جو جملہ فرما رہے ہیں احدیث کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی صحابی سے سنا تھا, اور صحابی سے سن کر کے یہ لوگوں کو حضور کی حدیث سنا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ صحابی کا نام مجہول ہونا یہ سند کے اوپر کسی طرح کی کمی نہیں پیدا کرتا. بعض شرائع حدیث کیا کہتے ہیں؟ کہ الا احدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر امام زین العابدین کے پاس آئے, اور امام زین العابدین کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی, اور حضرت خضر نے خود امام زین العابدین کو یہ قصہ سنایا جو اس حدیث میں ہے. تو گویا کہ امام زین العابدین یہ واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت خضر رضی علیہ السلام سے. یہ بھی ایک مطلب لیا گیا ہے. تو کہا کہ کیا میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں؟ تو کہا انہوں نے کہ بل حدیث, بلا سناؤ, ضرور سناؤ. ہم کو ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناؤ. قال لما مریض, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبرائیل امین حضور کے پاس آئے. یعنی بیماری کے دنوں میں ایک دن جبرائیل امین آئے اور آ کے کیا کہنے لگے؟ اے محمد, یقیناً اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے آپ کی تکریم اور تعظیم کے لیے اور آپ کی شرافت شان کے اعتبار سے. یعنی جبرائیل کئی ہر انسان کے پاس تھوڑے ہی آتے ہیں. جبرائیل کی آمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی, یہ حضور کے اعلیٰ مرتبے کی دلیل ہے کہ جبرائیل جیسے تمام فرشتوں کے سردار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ عظمت شان اور شرافت شان کی دلیل ہے حضور کی. خاصتاً لکا, اور یہ خاص طور پر میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک سوال لے کر کے. یسألک عما ہوا اعلم بہ منک, آپ سے ایک بات کا میں سوال کرنا چاہتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور اللہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. یس الو کے فائل اللہ تعالیٰ ہے, یعنی اللہ نے مجھے بھیجا اور اللہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. پھر جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا اعلم بہ منک, حالانکہ وہ سوال کا جواب اللہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں. حالانکہ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ جانتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو ظاہر باطن ہر چیز کو جاننے والے ہیں, اسی لیے آپ کیا جواب دیں گے, آپ کے دل میں کیا ہے, کیا جواب آپ کی زبان مبارک سے نکلے گا اللہ کو معلوم ہے. پھر بھی اللہ آپ کو پوچھوا رہے ہیں, سوال کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یقول, کا یوں پوچھوائے اللہ تعالیٰ نے, کیف تجیدک, آپ کا حال کیسا ہے؟ دیکھو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کو بھیج کے باقاعدہ पूछवा रहे हैं कि आपका हाल कैसा है, कई फतजीदु का, ये बीमारी के दिनों की बात है, कैसी आपकी तबीयत है, आपका हाल कैसा है। قال اجدني يا جبرائيل مغموما, तो हुजूर ने क्या जवाब दिया, ए जिब्राइल मैं अपने आप को गमजदा पाता हूं, यानी मैं बहुत गम के अंदर हूं, काई का गम कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी उम्मत का मुस्तकबिल क्या होगा, मेरी उम्मत का भविष्य कैसा होगा, मेरी उम्मत की दीनदारी कैसी रहेगी, कौन सी मुसीबतों को उठाना पड़ेगा मेरी उम्मत को, कौन सी नुक्स परेशानियां मेरी उम्मत को उठानी पड़ेगी, ये सोच करके मैं गमजदा हूं। हुजूर ने जिब्राइल को ये जवाब दिया कि मैं मकमूम हूं और गम की वजह ये, व अजिदुनी या जिब्राइल मकरूबन, और ए जिब्राइल मैं अपने आप को बेचैनी में पाता हूं, यानी मेरी तबीयत बहुत बेचैन है जिब्राइल, बस मुस्तकबिल की फिक्र उम्मत के बारे में, उम्मत का क्या होगा और उम्मत के जो है क्या अहवाल होंगे का, इसके लिए मैं जो है बहुत बेचैन हूं। सुम्मजा अल यौम सानी, फिर दूसरे दिन हजरत जिब्राइल, जब दूसरे दिन जिब्राइल अमीन आए, फकाल लहू जालिका, तो जिब्राइल अमीन ने दूसरे दिन आकर के भी यही सवाल जवाब किए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन भी ऐसे ही जवाब दिए जैसा कि पहले दिन में जवाब दिए थे, यानी कि दूसरे दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को वही जवाब दिया जो पहले दिन दिया था, बहुत गम में हूं, बहुत बेचैनी के अंदर हूं। तीसरा दिन भी ऐसा हुआ, सुम्मजा अहुल यौम सालिस, जिब्राइल तीसरे दिन आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन भी वही जवाब दिया जो पहले दिन दिया था, यानी मैं बहुत गम में हूं, बहुत बेचैनी में हूं। तीन दिन मुसलसल जिब्राइल आए और तीनों दिन हुजूर की खैरियत पूछी, तीनों दिन हुजूर का एक ही जवाब, मुझे बहुत गम है, बहुत तकलीफ है, यानी मेरी उम्मत का मुस्तकबिल में क्या होगा, आने वाले जमाने में मेरी उम्मत कौन कौन सी तकलीफ और मुसीबत उठाएगी। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन जिब्राइल और हुजूर की बात पूरी हुई, इतने में क्या हुआ, वजा माहु मलकुन, जिब्राइल के साथ एक दूसरे फरिश्ते आ गए, एक बड़ा फरिश्ता आया जिब्राइल के साथ जिसका नाम इस्माइल था, ये पहले आसमान के दारोगे का नाम है, पहले आसमान का जो गेट कीपर दारोगा निगरान जिम्मेदार, उस फरिश्ते का नाम है इस्माइल। वो फरिश्ता 100,000 फरिश्तों का अमीर है, यानी इनके हाथ के नीचे कितने फरिश्ते, 100,000 फरिश्ते इस्माइल के हाथ के नीचे। फिर आगे क्या फरमाया, हर फरिश्ते के नीचे दूसरे 100,000, यानी हर 100,000 में से हर एक के हाथ के नीचे 100,000, तो कितना हिसाब हो जाएगा, कई करोड़ के हिसाब में बैठ जाएगा। तो कहा कि 100,000 फरिश्ते डायरेक्ट इनके हाथ के नीचे, फिर जो इनके हाथ के नीचे हैं उनमें से हर एक के हाथ के नीचे 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तो 100,000 को 100,000 से ज़र्ब दे देने के, इतने मलाइका जो है इनके हाथ के नीचे पहले आसमान की निगरानी करते हैं और ये उनके जिम्मेदार है, इनके दारोगे हैं और इनके बड़े हैं, इनके हाथ के नीचे इतना लंबा चौड़ा स्टाफ काम करता है ये इस्माइल नाम के फरिश्ते के हाथ के नीचे। फस्ताजना अलैहि, इस्माइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी की इजाजत मांगी कि मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। इतना बड़ा फरिश्ता भी हुजूर की खिदमत में आने के लिए इजाजत तलब करे, और हम ही है कि बिला इजाजत लोगों के घरों में घुस जाते हैं। फसअलहु अनहु, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को इस्माइल के बारे में सवाल किया। सअल के फाइल हुजूर, हु का मर्जा, पहले हु का मर्जा जिब्राइल, दूसरे हु का मर्जा इस्माइल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को इस्माइल के बारे में सवाल किया, जिब्राइल ये इस्माइल कौन है जो मुझे मिलना चाहते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं, تعرف کراؤ، یہ کون ہے اسماعیل بتاؤ مجھے. ثم قال جبرائیل، تو جبرائیل نے تعرف کروایا، جو کرانا تھا وہ تعرف کرا دیا کہ حضور یہ پہلے آسمان کے فرشتے، ان کے ہاتھ کے نیچے یہ ہے وہ ہے. اتنے میں جبرائیل نے ایک دوسری نئی بات سنائی، ہذا ملک الموت، یہ ملک الموت بھی آ گئے اسماعیل کے علاوہ. اسماعیل کے علاوہ دیکھو، حضور ملک الموت آ گئے، یستاذن علیک، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہتے ہیں. ملک الموت بھی آپ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. تو دیکھو ترتیب سے سمجھو، اولاً کون آئے؟ حضرت جبرائیل. پھر کون آیا؟ اسماعیل. پھر کون آیا؟ ملک الموت. اس ترتیب سے ملائکہ آئے.